بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ کتاب کا پارٹ نمبر 1 ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب ہماری شکست کی کہانی ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کتاب کے مصنف ہیں عنایت اللہ. یہ کتاب قرطبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ کریں 0321-2138-225 یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.qurtuba.org www.qurtaba.org. فروخ ہماری شکست کی کہانی. مصنف عنایت اللہ. کچھ آنکھوں دیکھی کچھ خیروں کی زبانی. مشرق پاکستان کس نے الگ کیا کیوں کیا. مکتبہ داستان علم و عرفان پبلشر. علم و عرفان پبلشر الحمد مارکیٹ اردو بازار لاہور. فون نمبر 7352332. دوسرا نمبر 7232336. فیکس 7223584. ویب سائٹ www.ilmoirfanpublishers.com www.ilmoirfanpublishers.com. ای میل علم و عرفان پبلشرز ایٹ ہاٹ میل ڈاٹ کام. email ilmoirfanpublishers@hotmail.com. جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ. نام کتاب ہماری شکست کی کہانی. مصنف عنایت اللہ. ناشر گل فراز احمد. علم و عرفان پبلشرز لاہور. مطبعہ زاہدہ نوید پرنٹرز لاہور. سنیاشات مارچ 2009. قیمت 170 روپے. ملنے کے پتے علم و عرفان پبلشرز 40 اردو بازار الحمد مارکیٹ لاہور. فون نمبر 7232336. دوسرا نمبر 7352332. سیمت اسکائی پبلیکیشنز غزنی اسٹریٹ الحمد مارکیٹ 40 اردو بازار لاہور. فون 7223584. موبائل 0300412523. حکایت پبلشر 26 پٹیالہ گراؤنڈ لنک میکلی کوٹ روڈ لاہور. فون نمبر 7356541. دوسرا نمبر 7321896. علم و عرفان پبلشرز کی بہترین کتابیں. دمشق کے قید خانے میں ان مجاہدین اسلام کی داستان جنہوں نے انگلس کے ساحل پر اپنی کشتیاں جلا ڈالی تھی. مصنف عنایت اللہ. لہو جو ہم بہا کے آئے. ان قافلوں کی داستان جو ہندوستان سے پاکستان تک جانے لٹاتے اور اپنا لہو بہاتے آئے. مصنف عنایت اللہ. طاہرہ. یہ ناول بیٹی کے جہیز میں شامل ہونا چاہیے. مصنف عنایت اللہ. پرچم اڑتا رہا. جذبہ حریت پر مبنی سچی تاریخی داستانوں کا مجموعہ. مصنف عنایت اللہ. لاہور کی دہلیز پر. لاہور کے دفاع میں جانیں قربان کرنے والے 300 سرفروشوں کی داستان. مصنف عنایت اللہ. شمشیر بے نیام. مصنف عنایت اللہ، اور ایک بت شکن پیدا ہوا سلطان محمود غزنوی کے جہاد اور جاسوسوں کی جذباتی اور واقعاتی داستان مصنف عنایت اللہ، داستان ایمان فروشوں کی صلاح الدین ایوبی کے دور کی حقیقی کہانیاں، عورت اور ایمان کی مارکہ رائیاں، مصنف التمش، ہیرے کا جگر، جرم و سزا کی پرسرار اور ہیبت ناک دنیا کے حیرت انگیز حقائق پر مبنی داستان مصنف عنایت اللہ، حجاز کی آندھی، مجاہدین اسلام کے ہاتھوں قصرہ فارس کی تباہی کی داستان مصنف عنایت اللہ، بی آر بی بہتی رہے گی، جنگ ستمبر 1965 کے پس منظر میں لکھا ہوا ایک شاہکار ناول مصنف عنایت اللہ، ڈوب ڈوب کے ابھری ناؤ، ہمارے معاشرے پر چھائے ہوئے پیروں کے گناہوں کی شرمناک رودات مصنف عنایت اللہ۔ صفحہ نمبر 3، پیش لفظ۔ 19 سال گزر گئے ہیں، لوگ ابھی تک پوچھ رہے ہیں کہ 16 دسمبر 1971 کے المیہ کے ذمہ دار کون تھے، حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ عوام سے پوشیدہ کیوں رکھی گئی، شیخ مجیب الرحمان کو بھٹو نے رہا کیوں کر دیا تھا، یحییٰ خان کے خلاف کاروائی کیوں نہ ہوئی، کیا یہ واقعی فوجی شکست تھی؟ سکوت مشرق پاکستان پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، جن میں ایسی کتابوں کی تعداد کم نہیں جو بظاہر مختلف پبلشروں نے چھاپی تھی لیکن یہ در پردہ بھٹو مرحوم کی حکومت نے لکھوائی تھی، یا بعض مصنفوں نے اس حکومت کی خوشنودی کے لیے ایسے حقائق پر پردہ ڈالے رکھا جو اس وقت کے جابر سلطان کے خلاف الزامات ثابت کرتے تھے۔ ان میں جس کتاب نے زیادہ شہرت حاصل کی وہ ہے صدیق سالک مرحوم کی کتاب وٹنس ٹو سرینڈر، WITNESSTOSURRENDER، جو میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا کہ عنوان سے اردو میں بھی چھپی ہے۔ یہ کتاب بھٹو مرحوم کے دور میں لکھی بلکہ لکھوائی جا رہی تھی، اور یہ ثابت کیا جا رہا تھا کہ سکوت مشرق پاکستان کی ذمہ دار صرف فوج ہے، لیکن کتاب ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ بھٹو مرحوم کا دور حکومت تخت دار پر جا ختم ہوا اور فوج کی حکومت آ گئی، پھر اسی کتاب کا رخ پھیر دیا گیا۔ اس طرح غیر مستند کتاب کو شہرت اور مصنف کو دولت تو مل گئی لیکن حقائق پوشیدہ اور کردار نقاب پوشی رہے۔ غیر ملکی قانون نگاروں نے جو کتابیں لکھیں ان کا پاکستان میں داخلہ ممنوع قرار دے دیا گیا، کیونکہ ان میں تمام سوالوں کے جواب موجود تھے جو پاکستانی آج تک پوچھ رہے ہیں۔ 1975 میں ہم نے اپنی شکست کی کہانی کچھ آنکھوں دیکھی، کچھ غیروں کی زبانی کے عنوان سے سقوط مشرق پاکستان کا تجزیہ قلم بند کیا اور حکایت میں 3 قسطوں میں شائع کیا تھا۔ صفحہ نمبر 4، چونکہ اس میں یہ ثابت ہوتا تھا کہ یہ فوجی نہیں بلکہ سیاسی شکست تھی، اور وہ انتہائی دشوار حالات بھی سامنے لائے گئے تھے جن میں فوج کو دانستہ بے مایا اور قلیل تعداد رکھ کر لڑایا گیا تھا، اس لیے حکایت کے یہ 3 شمارے پاکستان کے مسلح افواج کے لیے ممنوع قرار دے دیے گئے تھے تاکہ افواج کو پتہ نہ چلے کہ انہیں اقتدار پرستی کے سیاسی ناٹک میں استعمال کیا گیا تھا۔ جنرل ٹکا خان اور اس وقت کے ڈیفینس سیکرٹری جنرل فضل مقیم نے تو حکایت کے خلاف شدید کاروائی کرنے کے لیے وفاقی وزارت اطلاعات کو کہا تھا، معلوم نہیں حکایت کس طرح بال بال بچ گیا۔ پاکستان میں کسی بھی حکومت کے دور میں سچ بولنے اور سچ لکھنے کی گنجائش نہیں رکھی گئی بلکہ صداقت کو تخریب کار ہی کہا گیا، لیکن سکوت مشرق پاکستان کے فوراً بعد آنے والی حکومت کے دور میں اس سکوت کی صحیح بات کرنا سنگین جرم سمجھا جاتا تھا۔ ہم نے یہ جرم کیا، پھر ہم حق گوئی کے عادی مجرم ہو گئے۔ اتنے بڑے حادثے اور اتنی بڑی شکست کے اسباب کا علم ہونا چاہیے، اپنی لرزشوں کا احتساب ہونا چاہیے تاکہ آئندہ ایسا حادثہ نہ ہو، لیکن ہمارے حکمرانوں کا رویہ وہی ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ سندھ میں بھی وہی حالات پیدا ہو چکے ہیں جنہوں نے پاکستان کو ہتھا کیا تھا۔ یہ حالات بھارت کی پاکستان دشمنی اور عیاری سے پیدا ہوئے ہیں، اور ان کے لیے ہمارے حکمرانوں اور سیاسی لیڈروں نے زمین ہموار کی ہے، جن کی تمام تر توجہ اور سرگرمیاں اقتدار کے تحفظ پر یا اقتدار حاصل کرنے اور سیاسی جوڑ توڑ پر مرکوز رہتی ہیں. وہ تاریخ کو دہرا رہے ہیں. شیخ مجیب الرحمان کو بھٹو مرحوم نے اتنی بڑی سازش، غداری اور خانہ جنگی جیسے جرائم بخش دیے تھے. ضیاء مرحوم نے جی این سید کو محب وطن کہا. بھارت جا کر جی این سید پاکستان کو توڑنے کے متعلق جو بیان دیتا رہا، انہیں ہمارے مرحوم صدر ہنس کر نظر انداز کرتے رہے. کراچی میں آپس کی خون ریزی میں بھارت کا خفیہ ہاتھ کام کر رہا ہے. وہ کمال چابک دستی سے جلتی پر تیل ڈال رہا ہے. صفحہ نمبر 5. سکوت مشرق کے پاکستان کا سامنا، سکوت بغداد اور سکوت غرناطا کے بعد مسلم تاریخ کا بڑا ہی شرمناک سنگ میل ہے. اندلس، بغداد اور متحدہ پاکستان کے آخری شب و روز کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو ان میں کوئی فرق سامنے نظر نہیں آتا. سارے مناظر ایک جیسے ہیں. ان تینوں واقعات میں حکمرانوں کی عیش کوشی اور ان کے اخلاق و کردار کی کمزوریاں مشترکہ نظر آتی ہیں. ان کمزوریوں سے اسلام کے ازلی دشمنوں نے فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں کے عسکری تفاخر کو خاک میں ملا دیا. سقوط مشرق کے پاکستان سے ہمارے حکمرانوں نے اپنا ایک مضموم مقصد پورا کرنے کی بھی کوشش کی اور اس شکست کی ذمہ داری فوج کے سر تھوپ دی. وہ اپنا ہی نہیں، اندرا گاندھی کا بھی مقصد پورا کر رہے تھے، جس نے سقوط ڈھاکہ کے بعد فخریہ کہا تھا کہ اس نے مسلمانوں کی عسکری برتری کا بت توڑ دیا ہے. ہمارے حکمرانوں نے اپنے حاشیہ بردار جرنیلوں اور ادیبوں سے کتابیں بھی لکھوائیں جن میں شکست کی ذمہ داری فوج پر ڈالی گئی تھی. حقیقت یہ ہے کہ مشرقی پاکستان کی شکست در حقیقت سیاسی شکست تھی اور اس میں فوج کو عسکری انداز سے استعمال نہیں کیا گیا تھا. اس دور کی تاریخ پڑھیں تو صاف دکھائی دیتا ہے کہ حکمران جان بوجھ کر قوم کو اس شکست کی طرف لے جا رہے تھے، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ قوم کے سامنے صحنے کی صحیح تصویر پیش ہی نہیں کی گئی تھی. میں نے اس دور میں سکوت کا تجزیہ پیش کر دیا تھا اور حکایت میں سلسلہ وار مضامین شائع کیے تھے. اس دور کی حکومت نے اپنے مختلف حربوں سے میرے لیے رزق کا دروازہ بند کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ کے فضل اور میرے قارئین کی محبت نے مجھے اپنا کام جاری رکھنے کا حوصلہ بخشا اور اسی حوصلے پر میں نے یہ تجزیہ سالہ سال کی کاوش اور اسکریزی سے مکمل کر لیا ہے. صفحہ نمبر 6. اپنی آنکھیں کھلی رکھیں اور وطن عزیز میں وہ حالات پیدا نہ ہونے دیں جن کی وجہ سے قوم کو شکست کی ذلت کا سامنا کرنا پڑا تھا. عنایت اللہ، مدیر مہانامہ، حکایت، لاہور. صفحہ نمبر 7. المیہ مشرقی پاکستان کے اسباب ایک ایسا راز ہیں جن پر حکومتی اور فوجی حلقے ہزار پردے ڈالے. اب یہ بے نقاب ہو چکا ہے. قوم یہ سوال پوچھتے کہ مشرق پاکستان میں ہماری شکست کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے، اب اس معاملے کے حل میں سر پٹخ رہی ہے کہ حمود الرحمان کمیشن کی کاروائی منظر عام پر کیوں نہیں لائی جاتی. یہ حقیقت کھل کر سامنے آ چکی ہے کہ شکست کی ذمہ داری جن افراد پر عائد ہوتی ہے ان کی حفاظت ایک نازک راز کی طرح کی گئی. یہ یحییٰ خان تھا جسے المیہ مشرق پاکستان کے بعد نظر بند کیا گیا. اگر ہمارے اس شرابی اور بد کردار سابق بادشاہ کی نظر بندی کا مقصد یہی جو قوم سمجھتی رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حفاظت یحییٰ خان کی نہیں کی گئی، بلکہ اس راز کو محفوظ رکھنے کا اہتمام کیا گیا تھا جو یحییٰ خان کے سینے میں موجود تھا، کیونکہ اس میں چند ایسے افراد کے بھی نام آتے تھے جو آج تمام کے بہی خواب بنے پھرتے ہیں اور مشرق پاکستان کے المیہ پر مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں. بعد میں ان مگرمچھوں نے اپنے آنسو پہنچ کر بنگلہ دیش کو تسلیم کر لیا، لیکن بنگلہ دیش کو تسلیم کر لینے سے قوم کو مطمئن نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی قوم مشرقی پاکستان کو اتنی آسانی سے ماضی کی مٹی میں دفن کر دینے پر آمادہ ہو سکتی ہے، بلکہ بنگلہ دیش کو تسلیم کر کے قوم کے زخم پر نمک چھڑکا گیا. اور بعد میں جبکہ دنیا بھر کے اخباروں نے مشرقی پاکستان کے عوام کی معاشی، سیاسی اور جذباتی کیفیت کا آنکھوں دیکھا حال بیان کر کے یہ ثابت کر دیا کہ وہاں کے بنگالی مسلمانوں نے کبھی بھی بنگلہ دیش کو تسلیم نہیں کیا، تو قوم کو یہ سوال پریشان کرنے لگا کہ ہماری حکومت نے بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے میں عجلت سے کام کیوں لیا؟ کیا یہ مجیب الرحمان کا منہ بند کرنے کا اہتمام تو نہیں تھا؟ بعد میں مجیب نے سیاسی آزادی کا گلا دبا کر تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لے کر ڈکٹیٹرشپ کا جو مظاہرہ کیا، وہ اس حقیقت کا ثبوت تھا کہ वो बंगाली मुसलमानों से अपना इंदिरा गांधी और रूस का बांग्लादेश तस्लीम ना करा सका। उसने अपनी इराकी बहनी सिक्योरिटी फोर्स से अपने मुखालिफिन का जो कत्लेआम कराया था वो भी उसके भारतीयों के अजायम को पाए तक मिल तक ना पहुंचा सका। सफा नंबर 8, बांग्लादेश को तस्लीम करके हमने भारत और रूस की जहरियत को भी तस्लीम किया, उसे बरहक करार दे दिया। इंदिरा गांधी ने सुकूते ढाका के फौरन बाद कहा था, हम सिंधी बलोची और पठान भाइयों की भी इसी तरह मदद करके उन्हें पाकिस्तान से आजाद कराएंगे। रूस ने भी ऐसा ही एक सरकारी बयान जारी करते हुए कहा था, अगर पाकिस्तान के किसी और सूबे में ऐसे हालात पैदा हुए तो हम वहां भी यही कार्रवाई करेंगे जो बांग्लादेश में की है। बांग्लादेश को तस्लीम करके हमने दरअसल ये भी तस्लीम कर लिया है कि मशरक पाकिस्तान के बंगाली फिल वाकई जंग आजादी लड़े हैं, और ये भी कि हमने उन्हें जबरन गुलाम बना रखा था, यानी हमने उन्हें फ्रीडम फाइटर तस्लीम किया है। FREEDOM, FIGHTERS। सबसे बड़ा नुकसान तो बाद में सामने आया, हमारे सबक वजीर आजम ढाका गए तो वहां बंगालियों ने बेसाख्ता पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। गैर मुल्की रिपोर्टरों ने लिखा है कि वहां के आवाम बुलंद आवाज से कह रहे थे कि उन्होंने ऐसे बांग्लादेश का मुतालबा नहीं किया था जो पाकिस्तान से अलग हो। बेशुमार गैर मुल्की मुबसरों ने लिखा है कि हिंदू और भारत के खिलाफ वहां के मुसलमानों के दिलों में जो पुरानी नफरत थी वो ज्यादा शिद्दत से औत कर आई है। बरतानिया में मुकीम बंगाली जो वहां पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहरे प्रोपेगेंडे करते रहते थे अब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये भी साबित हो चुका है कि मशरकी पाकिस्तान में पाकिस्तान के हक में तहरीक उभर रही है जो तेजी से अवाम में फैल रही है, मगर हमने बांग्लादेश को तस्लीम करके इस तहरीक को कमजोर और बेजान कर दिया है। ये दुरुस्त है कि एक झूठ को सच साबित करने के लिए कई और झूठ बोलने पड़ते हैं और एक गुनाह की पर्दापोशी के लिए मजीद गुनाह किए जाते हैं, मगर हमारी हुकूमत को फितरत इंसानी का ये अटल उसूल भी याद रखना चाहिए कि कुछ लोगों को कुछ वक्त के लिए बेवकूफ बनाया जा सकता है, तमाम लोगों को तमाम उम्र के लिए बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। सवाल नंबर 9, मार्च का महीना मिल्लत पाकिस्तान के लिए एक मुकद्दस महीना है। 23 मार्च 1940 के रोज आसाम से अफगानिस्तान की सरहद तक के मुसलमानों ने एक करारदार की सूरत में अपनी मंजिल और अपने रास्ते का तयन किया और जंग आजादी का प्लान बनाया था। इसकी यादगार एक मीनार है जो लाहौर की शाही मस्जिद के पहलू में खड़ा है। ये मीनार जो दिसंबर 1971 तक कौम की अजमत का निशान बना रहा अब यूं नजर आता है जैसे इस धरती के सीने में खंजर की मानिंद उतरा हुआ है और इससे खून टपक रहा है। आयाश मुगल शहनशाहों के मकबरों की तरह मीनार पाकिस्तान भी आसार कदीमा के अजायबात की एक चीज बनता जा रहा है। इस मीनार के साथ ये मुजरिमाना सलूक किया गया कि बांग्लादेश को तस्लीम करने के लिए जमीन हवार करने की खातिर सरकारी तौर पर जगह जगह इजलास और सिंपोजियम मुनक्द किए गए जिनमें ये साबित करने की कोशिश की गई कि करारदार पाकिस्तान में एक नहीं दो मुस्लिम मुमलिकतों का जिक्र था, यानी बर सगीर में मुस्लिम अक्सरियत के इलाके दो मुस्लिम रियासतें होंगी। ये सही है कि जिक्र दो ही रियासतों को था, मगर ये कहीं भी तहरीर नहीं कि एक मुस्लिम रियासत दूसरी से अलग होकर बांग्लादेश कहलाएगी, और करारदाद में ये भी तहरीर नहीं कि एक मुस्लिम रियासत दूसरी पर शहनशाहों की तरह हुक्मरान होगी। मगर 1973 के दौरान इब्राक के तमाम तर्ज़राए अदीब और सहाफी और किराए के मुकर्ररीन ये साबित करने के लिए इस्तेमाल किए गए कि करारदार पाकिस्तान में दो अलग अलग मुस्लिम रियासतों का जिक्र था और दूसरी रियासत बांग्लादेश के नाम से अब वजूद में आई है जिसे तस्लीम न करना करारदार पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी के मुतरातिब है। हम करारदार पाकिस्तान को जहरे बहस नहीं लाएंगे, इसकी तहरीर आईने की तरह शफाफ और वाजे है। इस वक्त जरूरत यह है कि उन असबाब का तजिया किया जाए जिन्होंने करारदार पाकिस्तान को दो टुकड़े किया है। सफा नंबर 10, जैसा कि हमने इब्तिदा में कहा है कि ये असबाब एक खुला राज बन चुके हैं। शहरी और फौजी जंगी कैदियों के अलावा مشرقی پاکستان سے ہزاروں لوگ مختلف طریقوں اور راستوں سے مغربی پاکستان پہنچے تھے، جنگی قیدیوں اور ادھر سے ادھر آنے والے دیگر لوگوں میں بے شمار ایسے تھے جو ملک کے سیاسی، معاشرتی اور فوجی حلقوں سے براہ راست متعلق تھے۔ دارون خانہ جو کچھ ہوتا رہا وہ اس سے اچھی طرح واقف تھے۔ ان میں ایسے افراد کی بھی کمی نہیں جو سول اور ملٹری انٹیلیجنس سے وابستہ رہے تھے۔ ان میں وہ شہری رضاکار بھی شامل ہیں جو پاک فوج کی مدد کرتے رہے۔ یہ تمام لوگ جن کی تعداد 1.5 لاکھ تک پہنچتی ہے، سینوں میں دہکتے ہوئے انگارے لے کے آئے۔ ان کی زبانوں کو تالے لگا کر، ان کے ہونٹ سی کر، ان کے سینوں کے انگاروں کو ٹھنڈا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ انہوں نے جو دیکھا، ان پر جو گزری، انہوں نے ہر محفل میں ہر کسی کے ساتھ لگی لپٹی رکھے بغیر بیان کی۔ فوج کے جنگی قیدی جن کے لیے حکم ہے کہ زبانیں بند رکھیں، چپ نہ رہ سکے، انہوں نے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کیا۔ بھوکے پیاسے لڑے، ایمونیشن کے بغیر بھی لڑے، اور پھر اتنے مجبور ہوئے کہ ان کا جو دشمن ان سے دہشت زدہ رہتا تھا ان پر غالب آ گیا۔ انہوں نے جنگی قید میں ذلت اور رسوائی برداشت کی، انتہائی روکش اذیتوں اور صحبتوں میں سے گزرے، اور اس عزم سے جذبوں کو زندہ رکھا کہ وہ شکست کا جس کے وہ ذمہ دار نہیں انتقام لیں گے۔ مگر وہ آزاد ہو کر اپنی سرحد میں داخل ہوئے تو ان پر انکشاف ہوا کہ یہاں بھی ان کے لیے ذلت و رسوائی ہے۔ 25 برسوں کی سیاسی لرزشوں اور جرائم کا بوجھ ان کے ضمیر پر ڈالا جا رہا ہے۔ فوجی ڈسپلن، احکام، قواعد و ضوابط اور ان کی خلاف ورزی کی سزا اپنی جگہ مسلمہ ہے، مگر انسانی فطرت ہر حال میں ہر ایک حکم کی تعمیل کرنے پر آمادہ نہیں ہو سکتی۔ بعض واقعات اور حادثات میں انسان کی فطرت کا رد عمل اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ احکام خداوندی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ ہمارے فوجی بھائی بھی انسان تھے، اتنے بڑے حادثے کے رد عمل پر قابو نہ پا سکے۔ صفحہ نمبر 11، ان افسروں اور جوانوں کے رد عمل پر کس طرح قابو پایا جا سکتا تھا جو زخمی حالت میں آئے؟ ان سے جب زخموں کے متعلق پوچھا گیا تو ہر ایک نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ اصل زخم تو یہاں ہے اور زخم کا علاج انتقام ہے، مگر ہم نے جب ان کے سینے کے زخم پر نمک چھڑکنا شروع کیا تو درد کی شدت نے ان کے منہ کھول دیے اور زبانیں بے لگام کر دی۔ فوجی احکام اور ضوابط دھرے کے دھرے رہ گئے۔ آپ کسی سے اس جرم کا اقبال کس طرح کرا سکتے ہیں جس کا ارتکاب اس نے نہیں، کسی اور نے کیا ہے، اور کسی پر الزام عائد کر کے آپ اسے صفائی پیش کرنے سے کیوں کر روک سکتے ہیں؟ وہ وردی اور چھاونی میں تو شاید منہ بند رکھے، شلوار قمیض پہن کر شہر آئے گا تو ڈسپلن کی تمام زنجیریں ٹوٹ جائیں گی، کیونکہ انسانی نفسیات اس لوہے سے بنی ہے جو فولاد کو کاٹ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری پابندیاں انہوں غیر ملکی رپورٹروں کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتی تھیں جن کی ایک فوج مشرق پاکستان میں لمبے عرصے سے موجود تھی اور جن کی ملٹری ایکشن کی ابتدا میں بے عزتی کی گئی، ان کے کیمروں سے فلمیں نکال کر بیکار کی گئی، انہیں دھکے دے کر مارشل لا ہیڈ کوارٹر سے نکالا گیا تھا۔ وہ آج تک مشرق پاکستان کی شکست کے اسباب تفصیل سے بیان کر رہے ہیں، ان میں سے بعض نے ذہین کتابیں بھی لکھی۔ ہماری سیاسی اور فوجی لرزشوں کو بے نقاب کیا، ان میں سے بعض کتابیں کچھ ایسی بے لاب تھیں کہ ہمارے ہاں ان کا داخلہ ممنوع قرار دے دیا گیا۔ پاکستانی ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ کتابیں پڑھی جو غیر جانبدار مبصروں اور شاہدوں نے لکھی ہیں۔ یہ سارا مواد پاکستان پہنچا اور راست فاش ہوتے چلے گئے۔ ہمارا دشمن بھی خاموش نہ رہ سکا، اس کے جرنیلوں نے پریس کانفرنسوں میں، کتابوں میں اور انٹرویوز میں جہاں اپنے آپ کو بہادر فاتح کہا، وہاں پاک فوج کو بے ساختہ خراج تحسین پیش کیا، اور یہاں تک کہا کہ اس مجبوری اور بے مائیکی کی حالت میں اتنے عرصے تک کوئی فوج اتنی دلیری سے لڑتی نہیں۔ دیکھی گئی جس طرح پاک فوج کی اتنی قلیل نفری لڑی، بھارتی جرنیلوں اور قانے نگاروں نے پاکستان کے ان سیاسی لیڈروں کو بے نقاب کر دیا جو شکست کے ذمہ دار ہیں۔ صفحہ نمبر 12، ان تمام ذرائع کے سامنے ہماری رازدارانہ سرکاری پالیسی اور اسرارت کی مثال اس عورت کی سی ہو گئی ہے جو بھرے بازار میں مادرزاد ننگی بیٹھی ہاتھوں سے اپنا سطر چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ 16 دسمبر 1971 سے اب تک ان تمام ذرائع سے ہم نے جو مواد حاصل کیا ہے وہ ہم پیش کر رہے ہیں۔ داستان چونکہ طویل ہے اس لیے اسے ہم نے کئی مضامین میں پھیلا دیا ہے۔ ایک وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ راز کی بعض باتیں جو براہ راست ملٹری پلاننگ اور اپنی دفاعی پالیسی سے متعلق ہیں اور جو فوجی راز کہلاتی ہیں ان کا ہم ذکر نہیں کریں گے. شہریوں کو یہ راز معلوم کرنے کے لیے بےتاب نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ان کا افشا ملک دفاع کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. سب سے پہلے ہم ان سوالوں کا جواب پیش کریں گے جنہوں نے اختلافی موضوع کی صورت اختیار کر لی ہے اور جنہوں نے قوم کو پریشان کر رکھا ہے. پہلا سوال یہ ہے, کیا یہ فوجی شکست تھی اور کیا اس کی ذمہ دار فوج پر اور کیا اس کی ذمہ داری فوج پر عائد ہوتی ہے؟ دوسرا سوال یہ کہ کیا اس شکست کے ذمہ دار جنرل نیازی اور ان کے ساتھی جنرل ہیں؟ یہ صورت کس قدر افسوسناک ہے کہ ہمارا دشمن ان سوالوں کا جواب نہیں میں دے رہا ہوں اور ہمارے ہاں کہا جا رہا ہے کہ ہاں یہ فوجی شکست ہے اور اس کی ذمہ دار فوج اور جنرل نیازی پر عائد ہوتی ہے. یہ مجرم ضمیر کی آواز ہے جو ہمارے کانوں میں ایک واضح حکم کی صورت میں اسی روز ڈال دی گئی تھی جس روز جنگی قیدیوں کی آخری کھیپ پاکستان کے حوالے کی گئی تھی اور جس میں جنرل نیازی اور دیگر جرنیل آئے تھے. اس روز ہم بھی سرکاری پاس پر وہاں گئے تھے, چند اور اخباری نمائندے بھی تھے جن میں دو غیر ملکی بھی تھے. ہم وہاں کا گئے تو ہم تمام اخباری نمائندوں کو اپنے ایک میجر نے سپاہیوں کی طرح اپنے سامنے کھڑا کر کے یہ حکم سنایا کہ کسی جرنیل کے ساتھ ہم کوئی بات نہیں کر سکتے اور اگر کسی کو کسی جرنیل کے ساتھ بات کرنے کا موقع مل ہی جائے تو وہ کوئی بھی بات کسی بھی شکل میں شائع نہیں کر سکتا. ہم تو حکم کے بندے تھے, سر تسلیم خم کر دیا. غیر ملکی رپورٹروں کے چہروں پر ہم نے مایوسی اور طنز کا جو تاثر دیکھا اس نے ہمیں بہت شرمسار کیا. یہ رازداری نہ صرف بے معنی ہوتی ہے بلکہ عالمی برادری میں ملک کے وقار کو مجروع کرتی ہے. دسمبر 1971 کی جنگ اور مشرق پاکستان کے معاملے میں تو ہمارے اس رویے نے پاکستان کو بہت ہی رسوا کیا ہے. فوج اس شکست کی ذمہ دار کہاں تک تھی اس کا جواب ہم خود دینے کے بجائے فیلڈ مارشل مانیک شاہ کے الفاظ میں پیش کرتے ہیں. ڈیڑھ مہینہ گزرا, بمبئی کے انگریزی جریدے ڈپیونیئر میں فیلڈ مارشل مانیک شاہ کا ایک انٹرویو شائع ہوا ہے جو ونو دہمتا نے قلم بند کیا ہے. مانک شاہ سے پوچھا گیا, پاکستانی کہتے ہیں کہ یہ جنگ ناقابل برداشت حتی غیر متوازن تھی, یہ جنگ تو کوئی بھی جیت سکتا تھا, آپ کی کیا رائے ہے؟ فیلڈ مارشل مانک شاہ نے جواب دیا, اگر آپ اسے اسی زاویے سے دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ جنگ غیر متوازن تھی. ہم 55 کروڑ ہیں اور وہ 12 کروڑ تھے. میں اس کا بھی اعتراف کرتا ہوں کہ وہ محاصرے میں تھے. اسی انٹرویو میں اس نے یہ بھی کہا, وہ پاکستانی نہایت اچھے لڑنے والے فوجی ہیں اور وہ نہایت ہی اچھی طرح جنگ لڑے. اس سوال کے جواب میں کہ ہم جیسے غیر فوجی لوگ یہ رائے دیتے ہیں کہ انہوں نے پاکستانیوں نے کوئی قابل ذکر مقابلہ نہیں کیا, فیلڈ مارشل مانک شاہ نے کہا, نہیں, وہ بڑی شدت سے لڑے. اگر وہ ایسی شدت سے نہ لڑتے تو ہماری 3000 نفری کس طرح ماری جاتی. مانک شاہ نے اپنی فوج کی اموات کی تعداد بہت کم بتائی ہے. ایک محتاط اندازے کے مطابق بھارتی فوج کی جو نفری ہلاک اور زخمی ہوئی اس کی تعداد 30,000 سے کچھ زیادہ ہے. اس میں بھارت کی اس کمانڈو فورس کے ہلاک اور زخمیوں کی تعداد شامل نہیں جو مکتی بہانی کے بہروپ میں مشرق پاکستان میں کھلی جنگ سے بہت پہلے داخل ہو گئی تھی. صفحہ نمبر 14. آگے چل کر فیلڈ مارشل مانک شاہ نے کہا, ایک ایسا مرحلہ آ گیا جہاں یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ یہ پاکستانی ٹروپس میرے ٹروپس کے ہاتھوں بیکار ہو جائیں یا ہماری کمانڈو فورس کے ہاتھوں. اس مرحلے میں ان کے لیے یہی بہتر تھا کہ وہ میرے آگے ہتھیار ڈال دیں, کیونکہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ مکتی بہانی بھی ان کے خلاف جوابی انتقامی سرگرمیوں میں مصروف تھی. پھر بھی وہ پاکستانی غاروں میں چھپ کے نہیں بیٹھ گئے تھے, وہ بڑی ہی سخت جنگ لڑے. مگر ان کے لیے وہ مرحلہ آ گیا جہاں انہیں یہ حقیقت تسلیم کرنی پڑی کہ بھارتی فوج ان پر غالب آ گئی ہی ہے اور جنگ جاری رکھنا دانشمندی نہیں. فیلڈ مارشل مانک شاہ ہتھیار ڈلوانے کے لیے خود ڈھاکہ نہیں گیا تھا. ونود مہتا نے اسے پوچھا کہ وہ خود ڈھاکہ کیوں نہیں گیا تھا. مانک شاہ نے سوال کے جواب میں ایسا انکشاف کیا جو ان پاکستانیوں کو چونکا دے گا جو اپنی فوج پر الزام عائد کرتے ہیں کہ وہ نہیں لڑی یا یہ کہ تمام تر فوج نے فوراً ہتھیار ڈال دیے. مانک شاہ نے کہا, میں اس لیے ڈھاکہ نہیں گیا کہ پاک آرمی کے تمام ٹروپس نے ہتھیار نہیں ڈالے تھے, بلکہ یہ اس فوج کے ایک حصے کا سرینڈر تھا. ہم اس سے پہلے حکایت میں بتا چکے ہیں کہ ہتھیار ڈلوانے کی شرائط کا مسودہ جنرل جیکب کے ہاتھ ڈھاکہ بھیجا گیا تھا. جنرل جیکب بھارتی نہیں یہودی ہے. وہ بھارت کی ایسٹرن کمانڈ کا چیف آف اسٹاف تھا. اسے گوریلا طریقہ جنگ کا ماہر سمجھا جاتا ہے. گوریلا ٹریننگ آپریشن کے لیے اسے اسرائیل سے مستعار لیا گیا تھا. جنرل نیازی سے پہلی ملاقات کے لیے اسی کو ڈھاکہ بھیجا گیا تھا. اس کے بعد جنرل جگجیت سنگھ اروڑا وہاں گیا تھا, مگر فیلڈ مارشل مانک شاہ کو وہاں جانے کی جرت نہ ہوئی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ تمام پاکستانی ٹروپس نے ہتھیار نہیں ڈالے. اس سے پہلے بھارت کا جنرل پیلت اپنی کتاب دی لائٹننگ کیمپنگ میں بڑے ہی واضح الفاظ میں پاک فوج کے متعلق تمام غلط فہمیاں رفع کر چکا ہے. اس نے لکھا ہے, کتاب کا پارٹ نمبر 1 یہاں مکمل ہوا. کتاب کا بقیہ حصہ پارٹ نمبر 2 میں سنیں.